صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و به نستعین و هو خیر معین. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين دعاء سلامة إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلوات بر محمد وآل محمد. تعرف حضرت أبا عبد الله در زيارة وارثة. سلسلہ کلام آپ کی خدمت میں اس موضوع کے اعتبار سے عرض کیا جا رہا ہے تاکہ اس عشرہ اولیٰ میں شخصیت حضرت ابا عبداللہ کو سمجھ پائیں, سمجھ سکیں کہ کس حسین کی عزاداری کے لیے آپ تشریف فرما ہے. وہ مولا کے جن کا تعارف امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوة اللہ. میں نے آپ کی خدمت میں اس بات کو گزارش کیا کہ یہ تمام زیارات اپنی جانب سے بنائی ہوئی نہیں ہے کسی کی, یہ کسی عالم نے یا کسی مجتہد نے نہیں لکھی. زیارت وارثہ وہ زیارت ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے تعلیم دی. تو چونکہ معصوم کی زبانی یہ زیارت ہے لہذا اس میں پورا کردار حسین جھلکتا ہے کہ حسین آدم کے وارث, حسین نوح کے وارث, حسین ابراہیم اور موسیٰ کے وارث, مولا حسین ختمی مرتبت کے وارث. اور آپ کے دل میں جو سید الشہداء کی محبت ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین, خدا جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. سید الشہداء کی محبت آپ کے دل میں ہے تو سمجھ جائیے کہ خدا نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے. ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارۃ لا تبرد ابدا, اللہ نے حسین کے لیے مومنوں کے دلوں میں وہ گرمی رکھی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی, وہ حرارت. تو یہاں پر بھی علماء استدلال کرتے ہیں اس حدیث کے ذریعے سے کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں وہ گرمی رکھی ہے, سب کے دل میں نہیں, جو صاحبان ایمان ہیں اس کے دل میں حسین کے لیے حرارت رکھی ہے, اس کے دل میں حسین کے لیے عزاداری رکھی ہے. اب سمجھنا ہو کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے تو پریشانی میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, عقیدوں کو چھاننے کی اور جاننے کی ضرورت نہیں ہے. جو حسین کی عزاداری کو عبادت سمجھے وہ مومن ہے, جو عزاداری کو بدعت سمجھے وہ مسلم. لہذا اس حدیث کے مطابق سمجھ میں آ گیا کہ حسین کی عزاداری کی گرمی اللہ نے مومنوں کے دلوں میں رکھی ہے, تو صاحبان ایمان اس گرمی کو محسوس کرتے ہیں. سید الشہداء وارث ہیں, امام حسین علیہ السلام وارث ہیں ختمی مرتبت کے. اور پھر ہماری بات اس سے آگے پہنچی تھی کہ السلام علیک یا وارث علی جن ولی اللہ, آپ اس علی کے وارث ہیں کہ جو ولی اللہ ہیں, ولی خدا ہیں. اصل یہ ولایت وہ چیز ہے کہ ولادت سے لے کر موت تک جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے, نماز جنازہ میں پانچ تکبیریں ہیں, جن صاحبان ایمان کو یاد ہے نماز جنازہ پانچ تکبیریں ہیں. نماز جنازہ میں رکوع نہیں ہے, نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہے, فقط تکبیریں ہیں. اللہ اکبر پھر ایک دعا, پھر اللہ اکبر پھر ایک دعا, پھر اللہ اکبر پھر ایک دعا, یہ نماز جنازہ ہے. اس طرح سے پانچ تکبیریں ہیں اور نماز ختم ہوتی. تو سوال یہ ہے کہ یہ پانچ تکبیریں نماز جنازہ میں کیوں رکھی گئی ہیں, اس کی کیا لاجک ہے؟ تو شیخ صدوق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں پانچ تکبیریں کیوں ہیں. سنیے گا, ہمارے دیگر برادران ان کے یہاں جو نماز جنازہ کا طریقہ ہے اس میں چار تکبیریں ہیں, ہمارا جو طریقہ ہے اس میں پانچ تکبیریں ہیں. تو یہ پانچ تکبیریں کیوں ہیں؟ کب من اجل الذی یکبر علی المیت خمس تکبیرات, پانچ تکبیریں میت پر اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ ان اللہ فرض علی کل مؤمن خمس فرائض, اللہ نے ہر مومن پر پانچ فریضوں کو فرض کیا ہے اور اللہ نے ہر فریضے کے عوض ایک تکبیر کو رکھا ہے. پانچ فریضے کون سے ہیں؟ کا الصلاۃ, پہلا ہے نماز, مومن پر فرض ہے, اس کے عوض میں ایک تکبیر رکھی ہے نماز جنازہ میں. دوسرا والصوم, روزے کے عوض ایک تکبیر رکھی ہے نماز جنازہ میں. والزکاۃ, زکاۃ کے عوض ایک تیسری تکبیر رکھی ہے نماز جنازہ میں. والحج, حج کے عوض تکبیر رکھی ہے چوتھی. والولایہ, اور محبت اہل بیت کے بدلے پانچویں تکبیر رکھی ہے. تو محبت اہل بیت کے بدلے جو پانچویں تکبیر رکھی ہے جس پر نماز جنازہ ختم ہو جاتی ہے. اب آگے لکھتے ہیں شیخ صدوق, کہتے ہیں کہ اگر زمانے رسول میں کسی کو یہ جاننا ہوتا کہ مرنے والا مومن ہے یا منافق تو پہچان کا طریقہ کیا تھا؟ حضور زبان تو یہ چار اور پانچ سے پتہ چل جاتا تھا کہ جس کے جنازے پر چار تکبیر کہی وہ منافق ہے، اس کے آخر میں محبت اہل بیت والی تکبیر نکال دی، اور جو مومن ہوتا تھا اس کے جنازے پر پانچ تکبیریں کہتے تھے اور پانچ تکبیریں کہہ کر نماز جنازہ پڑھاتے تھے. تو جو پانچویں تکبیر ہے اس کی دعا کیا ہے جن صاحبان ایمان کو یاد ہے؟ ہم میت کے لیے کہتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. فرمائیے گا اے خدا، میں اس مرنے والے کے بارے میں خیر اور اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. اب جب یہ تکبیر پر آپ کہہ رہے ہیں تو مثلا کسی کا دوست وہ مر گیا تو اسے معلوم تھا کہ مثلا کتنا بڑا جھوٹا ہے، اسے معلوم تھا کہ فراڈ یہ ہے، اسے معلوم تھا کہ دھوکے باز ہے. تو آیت اللہ خوئی سے کسی نے سوال کیا، کہا کہ ہم کسی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں لیکن معلوم ہے کہ وہ گناہگار تھا، معلوم ہے کہ فاسق تھا، تو اس کے جنازے پر کہہ سکتے ہیں کہ اے خدا میں مرنے والے کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا؟ یہ جھوٹ تو نہیں ہو جائے گا کہ ہم تو جانتے ہیں کہ وہ گناہگار تھا؟ تو آیت اللہ خوئی نے جواب دیا کہ جی کہہ سکتے ہیں، آپ مرنے والے کے جنازے پر گناہگار ہو پھر بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس نے سوال کیا کہ حضور یہ تو جھوٹ ہو جائے گا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ گناہگار ہے اور ہم جنازے پر کہیں کہ میں مرنے والے کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ گواہی جو آپ دیتے ہیں کہ میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، یہ عمل کی گواہی نہیں ہے، یہ محبت اہل بیت کی گواہی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ محبت اہل بیت کی گواہی، یہ آپ دے سکتے ہیں کہ میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا اس مرنے والے کے بارے میں. اور پھر آگے دعا ہے کہ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اے خدا مرنے والا نیک تھا اس کی نیکیوں کو بڑھا دے. وان کان مسیئا فتجاوز عنہ، مرنے والا گناہگار تھا اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اور جب بھی کوئی مرنے والا مرتا ہے، ساتویں امام کی حدیث کے مطابق لابد من حضور جنائزکم، تمہارے امام وقت پر لازم ہے کہ تمہارے جنازوں میں شرکت کرے. امام تشریف لاتے ہیں جنازوں میں، جس کے جنازے پر زمانے کا امام یہ کہہ دے کہ اے خدا مرنے والا نیک ہے تو نیکیاں بڑھا دے، مرنے والا گناہگار ہے تو گناہوں کو معاف کر دے. ہاں آگے ایک شرط بتلائی، ایک شرط، ہم جنازے میں آتے ہیں، ایک شرط، وَاتَّقُوا فِي أَمْرِكُمْ، اپنی زندگی میں تقویٰ کا خیال رکھو. یہ خیال رکھو گے تو ہم تمہارے جنازوں میں آئیں گے شرکت کرنے کے لیے. لہذا ولایت وہ عقیدہ ہے اور وہ محبت کے نماز جنازے میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے اس کا. محبت اہل بیت، اصل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلہا ومحبتہا، اللہ نے کسی نبی کی نبوت کو اس وقت تک مکمل نہیں کر لیا جب تک اس نے شہزادی کونین کی فضیلت اور محبت کا اقرار نہ کر لیا. حدیث ہے یہ، چھٹے امام کی حدیث ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ یہ توفیق ہم سب کو عطا ہوئی ہے، اور یہ اسی محبت کا اظہار ہے کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں اس وقت. ورنہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، روزانہ کئی براتیں بھی یہاں سے جاتی ہیں اور کئی میتیں بھی ہوتی ہیں. کراچی میں بہت بڑا شہر ہے، انسان نہ ہر برات کے پیچھے ہنستا ہوا چلتے بیٹھتا ہے، خوشی خوشی جس برات کو دیکھا، نہ ہر میت پہ آنسو بہاتا ہے. اپنے کی خوشی ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے، اپنے کا غم ہوتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے. اپنے کی خوشی میں انسان خوش ہے، اپنے کے غم میں غمگین ہے. مسلمانوں سے گزارش کروں گا، رسول کا بیٹا مارا گیا ہے، اب جو رسول کا اپنا ہے وہ فرش عزا پہ آ جائے گا، وہ فرش عزا پہ آ جائے گا ماتم کرنے کے لیے. اس میں کوئی شیعہ سنی کا بات کی بات نہیں ہے، رسول کا جو اپنا ہے وہ آئے گا تعزیت کے لیے. حتی میں نے کیا ہندو بھی ہو، جب ہندو کے یہاں کوئی موت ہو جاتی ہے، اگر کوئی اس سے تعلق ہے، کوئی قربت ہے، پڑوس میں رہتا ہے، تو جا کے تعزیت کر لیتے ہیں. ہندو نہ مسلمان کی مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نہ مسلمان اس کے مندر میں جاتا ہے عبادت کرنے کے لیے، یہ کبھی نہیں ہوتا، لیکن اگر گھر میں موت ہو جائے تو ایک دوسرے کو تعزیت ضرور کر لیتے ہیں، اس لیے کہ عبادت کا تعلق مذہب سے ہے، تعزیت کا تعلق انسانیت سے ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو تعلق تعزیت کا انسانیت سے، تو تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ حضور کے بیٹے کی شہادت کا موقع ہے تو آپ تشریف لائیے اور تعزیت پیش کیے حضور کو، اور حضور کے بیٹے کا میں نے کیوں ذکر کیا، یہ کل کے موضوع سے مربوط ہو رہا ہوں، اس لیے کہ کل کی گفتگو میں بیان کیا گیا کہ حسین فرزند رسول ہیں، نواس رسول تو فقط رشتے میں ہیں، اصل میں فرزند رسول ہیں حسین ابن علی۔ آئے مباہلہ کی روشنی سے، اور آئے مباہلہ میں بھی ان پنجتن کو حضور نے اپنا کہا ہے، جو اپنے کی بات ہو رہی ہے، ان پنجتن کو اپنا کہا ہے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، یہ اپنے کا لفظ بہت اہم ہے۔ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو آئے مباہلہ سمجھا رہی ہے کہ رسول کے اپنے کون سے ہیں، یہ سمجھا رہی ہے، اس لیے کہ رسول کے بعد بہت سے پیدا ہو جائیں گے جو کہیں گے کہ رسول ہمارے تھے، ہم رسول کے تھے، دعویٰ کرنے والے بہت سے ہو جائیں گے کہ رسول اپنے تھے، نہیں، قرآن نے سمجھا دیا کہ یہ دائرہ ہے، یہ رسول کے اپنے ہیں، باقی سب سپنے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بیٹا آپ نے تبرہ کر لیا، تولا تو کر لیتے پہلے۔ تو رسول نے سمجھا دیا کہ یہ اپنے ہیں میرے، اب جملہ گزارش کر رہا ہوں ابھی خدمت میں، غور فرمائیے گا کہ یہ پنجتن اپنے رسول کے، قرآن کی روح سے، اور ریفرنسز دے چکا ہوں پہلے کہ سعودی عرب سے بھی جو قرآن چھپے اس میں بھی آئے مباہلہ میں لکھا ہوا ہے کہ رسول انہی کو لے کر گئے تھے اور کوئی نہیں تھا۔ ایک لطیف بات کسی نے بیان کی تھی، البتہ یہ کوئی علمی نقطہ تو نہیں ہے لیکن لطیف بات ہے، وہ یہ کہ حضور نے سب کو جمع کیا، حضور جب آئے مباہلہ نازل ہوئی کہ ابنا آنا و ابنا حکم و نسا آنا و نسا حکم و انفسا آنا و انفسا حکم، تو سب سمجھ گئے کہ نسا آنا و نسا حکم میں تو ہماری کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں تو ہم جا نہیں سکتے۔ البتہ یہ بھی رسول نے پہلے سمجھا دیا تھا جب خیبر میں کہا تھا کہ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، تو وہ بھی کلیئرفائی ہو چکا تھا پہلے، لیکن یہ اپنے خام خیالی میں تھے، کہا کہ نسانہ میں تو ہم نہیں ہیں تو اس میں تو جا نہیں سکتے، اور انفسانہ میں بھی نہیں ہے، کہ نفس رسول یہ تو وہ منزل ہے کہ پوری قوم تو نفس نہیں بن سکتی، کہ پوری قوم ہی نفس رسول ہے، تو انہیں امید تھی ابنا آنا میں کہ رسول کے بیٹے ہیں، تو قوم میں بیٹوں کو اس طرح سے لے کر جائیں کہ ابنا آنا میں رسول کے بیٹے، تو ظاہری بیٹے جو تھے میں نے آپ سے عرض کیا تین تھے، اور تینوں کا انتقال ہو گیا بچپن میں، حضرت قاسم اور حضرت طاہر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان تینوں کا انتقال ہو گیا، تو بیٹے حضور کے بظاہر تھے نہیں، تو جب ابنا آنا کی آیت آئی تو انہوں نے سوچا کہ جناب ابنا آنا پر تو ہم جا سکتے ہیں، قوم رسول کے بیٹے بن کر چلے گی، اور صبح کے وقت جب حضور نے مباہلہ کے لیے سب کو جمع کرنا پنجتن کو جمع کیا ہے اور چلنا شروع کیا ہے، تو قوم والے آ گئے اس امید پر کہ شاید ہماری بھی باری آ جائے، ہم بھی رسول کے ساتھ چلیں، تو پنجتن ایک طرف تھے اور قوم ایک طرف تھی، تو حضور نے سمجھا دیا ان قوم کو اور قوم والوں کو اور جو جو لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ دیکھو یہ حسن اور حسین ہیں، یہ ہیں میرے ابنا آنا اور تم ابنا آنا۔ تم اب نہ آنا. تو رسول نے سمجھا دیا یہ ہیں میرے اپنے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں, اب وہ جو بات کی وہ ختم ہو گئی, ابھی کوئی نہ سمجھے کہ مولانا باقی آگے بھی وہ غیر علمی باتیں کر رہے ہیں. یہ میں نے ایک لطافت کے لیے بات کی تھی خالی, کیونکہ ابنا آنا ویسے اردو ہے اور یہ ابنا آنا عربی ہے. لیکن اب یہ سیریس بات عرض کر رہا ہوں اور اس پہ غور فرمائیے گا, وہ یہ کہ حضور نے سمجھا دیا کہ یہ ہیں میرے اپنے. لوگ اعتراض کرتے ہیں مجلسوں میں, کبھی علی کا ذکر کرتے ہیں, کبھی شہزادی کونین کا کرتے ہیں, کبھی حسن اور حسین کا کرتے ہیں, پھر دوسروں کا ذکر نہیں آتا جو رسول کے یار تھے, جو رسول کے ساتھی تھے, ان کا بھی تو ذکر کیا کیجیے. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت کی روح سے آفیشلی پنجتن پاک کو طلب کیا ہے دین کی نصرت کے لیے. اللہ نے آفیشلی جو طلب کیا ہے پنجتن پاک کو طلب کیا ہے دین کی نصرت کے لیے, کہ یہ وہ ہیں کہ جو دین کی نصرت میں جائیں گے. لہذا یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس دین کا عالم موجود ہے, یہ وہ ہیں جو دین کے رہبر ہیں. آفیشلی طلب کیا ہے قرآن کی آیت کی روح سے فقط ان پانچ کو. تو ہم کیا کریں اپنی مجلسوں میں, جب ہم نے ابنا انا کا لفظ پڑھا قرآن میں, ہم نے حسن اور حسین کا ذکر شروع کر دیا, ہم نے نسانہ کا لفظ پڑھا, ہم نے شہزادی قرآن کا ذکر شروع کر دیا, ہم نے انفسنا کا لفظ پڑھا, ہم نے علی کا ذکر شروع کر دیا, آیت یہاں پر آ کر رک گئی. آپ چاہتے کہ کوئی اور ذکر بھی کروائیں تو آیت دکھلائیے کہ اصحابنا و اصحابکم وازواجنا و ازواجکم. کہاں لکھا ہوا یہ؟ لکھا ہوا ہو تو بتلائیے, تو ہم آگے اور بھی ذکر کرتے. اتنا لکھا ہوا ہے فقط کہ ان تین کو, ابنانا نسانا انفسانا, ان کو طلب کیا تھا, تو ہم ان تین کا ذکر کرتے مبائلہ میں جو اسلام کی نصرت کے لیے پہنچے تھے. تو حسین اس آئے کریمہ کی روح سے فرزند رسول ہیں, ابنانا فرزند رسول. اور پھر زیارت آگے بڑھتی ہے اور زیارت میں اعلان ہوتا ہے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ, کہ آپ اپنے آبا و اجداد کے اصلاب میں نور بن کر چل رہے تھے, وہ پاک نور آپ کا جاری تھا ان اسلاب میں. بل ارحام المطہرہ, اور پاکیزہ ماؤں کے ارحام میں آپ کا نور چلتا رہا. حسن حضور نے جو حسن حسین کو اپنا بیٹا کہا ہے, آیت قرآنی بھی پیش کی, حدیث بھی ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور علی داخل ہوئے اور علی کے احترام میں حضور اٹھے اور ان کو اپنے گلے سے لگایا اور پیشانی کا بوسہ لیا اور اپنے ساتھ بٹھایا. تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتلائیے گا کہ کیا آپ علی سے بہت محبت کرتے ہیں؟ تو خوبصورت جملہ فرمایا, بہت پیارا جملہ, کہ اللہ اشد حبا لہ منی, جتنی میں علی سے محبت کرتا ہوں اللہ اس سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے. اللہ مجھ سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے. ابھی محفل مرتضیٰ میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ من ذالک اپنی مرضی سے مولا کائنات کا رتبہ بڑھا دیا. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ سچ کا کب جھوٹ پہ ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں, سچ کا کب جھوٹ پہ ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں, جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں۔ ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، ان کو شکوا ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ یار محترم بھائی کہہ رہے ہیں، دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں کہ حق کا پیغام زمانے کو سنا دیتے ہیں، سچ کا کب جھوٹ کم رنگ چڑھا دیتے ہیں، حق کا پیغام زمانے کو سنا دیتے ہیں۔ ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، ان کو شکوا ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ علی 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 تو خدا نے علی سے زیادہ محبت کی ہے، اس لیے کہ حضور اپنی تمام تر کمالات کے باوجود، اس میں فلسفہ ہے کہ کیوں حضور نے فرمایا کہ جتنا میں علی سے محبت کرتا ہوں خدا اس سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے، یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضور اپنے تمام تر کمالات کے باوجود مخلوق ہیں، محدود ہیں، اور خالق لا محدود ہے۔ لہذا حضور کی محبت اپنے تمام تر عروج اور کمال کے باوجود محدود ہوگی، اور خالق کی محبت لا محدود ہوگی۔ یہ وہی ہے کہ فذکرونی اذکرکم، خدا کہتا ہے نا قرآن میں، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو کیا فرق ہے خدا کے ذکر میں اور بندے کے ذکر میں؟ بندہ ذکر کرے گا تو اپنی محدود صلاحیت سے کرے گا، جب خدا بندے کا ذکر کرے گا تو اپنی لامحدود صلاحیت سے کرے گا۔ یہ فرق ہے۔ لہذا جب عاشور کے دن حسین نے ذکر خدا کو بلند کیا، تو عاشور کا دن تھا جس دن حسین نے قربانی پیش کی کربلا کے میدان میں، حسین نے اپنا ذکر کیا، حسین نے خدا کا ذکر کیا عاشور کے دن، تو ایک دن ذکر ہوا خدا کا جب قربانی پیش کی گئی، تو اللہ نے اپنی لامحدود صلاحیت سے حسین کا ذکر وہاں تک پہنچایا جہاں اللہ اکبر کہنے والے نہیں، وہاں یا حسین کہنے والے موجود ہیں۔ یہ حقیقت ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس نے عطا کیا۔ تو ابن عباس نے سوال کیا، حضور آپ کیوں علی کو زیادہ چاہتے ہیں، کیوں محبت کرتے ہیں؟ حضور نے جواب دیا، میرے موضوع سے مربوط ہے، کہ ہم نے کہا کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں۔ حضور نے جواب دیا، ان اللہ جعل لکل نبی صلبہ فی ذریته، اللہ نے ہر نبی کی نسل کو اس کے صلب سے قرار دیا ہے۔ وجعل ذریتی فی صلب ھذا، لیکن میری نسل کو علی کے صلب سے قرار دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا نور پاک اسلاف سے منتقل ہوا۔ اب یہاں پر جو گفتگو آتی ہے، تو یہ پورے بنی ہاشم کی گفتگو آتی ہے، جہاں سے امام حسین علیہ السلام کا نور چلا، جس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی ہیں، جس میں شہزادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بھی ہیں، شہزادی خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں، اس لیے کہ حضرت ابو طالب حسین کے دادا ہیں، شہزادی فاطمہ بنت اسد حسین کی دادی ہیں، رسول اللہ کا تو ذکر ہو رہا تھا جو حسین کے نانا ہے، ان کا تو ذکر کر دیا، اور شہزادی خدیجۃ الکبریٰ یہ حسین کی نانی ہے۔ تو زیارت میں ہے کہ آپ کا نور پاک اسلاف سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا رہا۔ تو حضرت ابو طالب، شہزادی فاطمہ بنت اسد، یہ سب وہ ہیں محسنان اسلام ہیں، یہ مسلمانوں نے قدر نہ کی۔ بہت کھل کے بات نہیں کر سکتا، آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، آپ صاحبان ماشاء اللہ مطالعہ ہیں، کہ مسلمانوں کا ظلم دیکھیے، کہ حضرت ابو طالب نعوذ باللہ کافر، نعوذ باللہ کافر کا. اب آپ دیکھیں کس کس کو کافر کا ہے, کس کس کو مسلمان کا ہے تاریخ میں, میں آپ کو گنواتا جاؤں کس کس کو کافر کس کس کو مسلمان. یہ اسلام اور کفر کا عجیب معیار ہے. ابو طالب کافر, حاجم شام کا باپ مسلمان, ہم کافر, یزید مسلمان. یہ کفر اور اسلام کا, یہ وہ کہتے ہیں نا ہمیں کافر کہا کہ بھئی جو مجلس میں جائے وہ کافر, جو زلزلہ کو دیکھ لے وہ کافر, زلزلہ کو دیکھ لے تو نکاح ٹوٹ گیا. آج کے جدید دور میں سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں کیوں کی جاتی ہیں, زلزلہ کو دیکھ لو نکاح ٹوٹ لیا. گھوڑے کو دیکھ کر تو اسی کا نکاح ٹوٹے گا جس کا نکاح کسی گدھے نے پڑھایا ہو. گھوڑے کو دیکھ لو تو نکاح بات ہے, یہ کون سا اسلام ہے, یہ کہاں جا رہا ہے مسلمان. آپ کو کسی کے عقیدے سے اختلاف ہے تو ٹھیک ہے, آپ کو علمی اعتراض کیجئے, کوئی آیت کوئی روایت پیش کیجئے, نکاح بات ہے. تو یہ چیزیں آج کے دور میں سچتی نہیں ہے مسلمانوں پر. تو انہوں نے کیا کہا, کفر اور اسلام کا معیار بتلا رہا ہوں, ابو طالب کافر, حاکم شام کا باپ مسلمان, ہم کافر, یزید مسلمان. یہ ہے کفر و اسلام کا معیار. جو رسول کو پالے وہ کافر, جو نواسے رسول کو روئے وہ مسلمان, جو رسول سے لڑے, جو رسول کو پالے وہ کافر, جو نواسے رسول پر روئے وہ بھی کافر, جو رسول سے لڑے وہ آپ کی نگاہ میں مسلمان, جو نواسے رسول کو مار دے وہ آپ کی نگاہ میں مسلمان. یہ کون سا کفر اسلام کا معیار ہے؟ ہم کیوں بھلا عقل اس الزام پہ حیران نہیں, کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں. جو کل ایمان کا پدر ہے وہ صاحب ایمان نہیں. اگر محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ جو حضور کو 40 سال تک پرورش کرتے رہے, انہیں پالتے رہے, یہ مسلمانوں نے انصاف نہیں کیا. حضرت ابو طالب اس لیے کہ یہ علی کی دشمنی ہے, علی کی دشمنی ہے, لہذا جو ہے وہ مولا ابو طالب علیہ السلام کو کہا کہ کافر. اور شہزادی فاطمہ بنت اسد, ان کا بھی احسان بلا دیا گیا کہ انہوں نے رسول کی پرورش کی, رسول کو جہاں ابو طالب نے پالا ہے تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی پالا ہے. اور وہ عظیم خاتون ہے حضرت فاطمہ بنت اسد, وہ عظیم خاتون کہ خدا کی مہمان بنی ہے 3 دن تک خانہ کعبہ میں. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ خدا کا مہمان بن کر کوئی آ رہا ہے. ان حالات میں حمل کی وہ کیفیت ہے کہ عام طور پر خواتین اس موقع پر گھر سے باہر نہیں نکلتی, عام طور پر گھر میں ہی رہتی ہیں. تو حضرت فاطمہ بنت اسد گھر سے باہر نکل رہی ہیں, اور اس وقت عالم یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کے سامنے پہنچی ہیں تو دیوار بنی ہے. بھئی اگر خود دروازہ جو پہلے سے تھا خانہ کعبہ کا اسے کھول کر اپنی مرضی سے اندر گئی ہوتی تو یہ تھا کہ اپنی مرضی سے گئی, نہیں اللہ نے دوسری طرف سے باقاعدہ دروازہ بنایا ہے. وہ شک ہوا ہے اور فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئی. آپ جانتے ہیں کہ ان حالات میں اگر خاتون اس پوزیشن میں ہو تو ایک پرچھائی سے بھی ڈر جاتی ہے, ذرا سا کوئی واقعہ ہو تو دل میں خوف آ جاتا ہے کہ نہیں معلوم اب کیا ہوگا. پوری دیوار شک ہو رہی ہے اور فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے جا رہی ہیں, کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے, بی بی فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے جا رہی ہیں, اس لیے کہ سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ فرار کرتی اگر کسی فرار کی ماں ہوتی, یہ حیدر کرار کی ماں ہے فرار نہیں کرے گی. سبحان اللہ. علی 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 شہزادی فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئی ہیں, دیوار شک ہوئی ہے اور بی بی اندر گئی ہیں اور تین دن تک اندر رہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابو طالب بھی فکر مند نہیں ہوتے کہ میری زوجہ تین دن تک کہاں چلی گئیں, یہ کوئی الہی منصوبہ ہے. یعنی بعض احباب جنہیں علی کے فضائل ہمیشہ کھلتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو اتفاق تھا ایک, کہ کہیں نہ کہیں تو ولادت ہونی تھی تو کعبے میں ہو گئی, اتفاق تھا. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ اس عالم میں فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے باہر تشریف لائیں, کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو گئیں. اور باقاعدہ الفاظ ہیں بی بی کے کہ اے خدا وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے میں تجھے اس کا واسطہ دیتی ہوں کہ یہ مشکل کو آسان فرما. کیا یہ جملہ بھی اتفاقاً نکل گیا, کعبے کی دیوار بھی اتفاقاً شک ہو گئی, بی بی بھی اتفاقاً اندر چلی گئی, پھر دیوار اتفاقاً بند ہو گئی, پھر تین دن اندر اتفاقاً رہیں, تین دن تک جو خدا کی جانب سے غذا اور پانی کا انتظام ہوتا رہا وہ بھی اتفاقاً ہی ہوتا رہا, پھر تین دن بعد باہر جب تشریف لائی ہیں تو مولا علی کی آنکھیں بند تھیں اور جیسے آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے تو آنکھیں کھول دیں, یہ بھی اتفاقاً آنکھیں کھول دیں, اتفاقاً آنکھیں بند تھیں اتفاقاً آنکھیں کھول دیں, یہ سب اتفاق تھا. تو کیا کہنا علی کے اتفاقات کا کہ اتفاق کی منزل ہو تو خانہ کعبہ ولادت گاہ بن جائے اور اختیار کی منزل ہو تو ایک ضربہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے. یہ سارے اتفاق ہی ہو رہے تھے. حسن بی بی تشریف لائی ہیں تو وہاں پر موجود ہے کہ جتنے بت رکھے ہوئے تھے وہ سب کے سب گر گئے, وہ سب کے سب جو بت خانہ کعبہ میں مشرکین نے لگا رکھے تھے وہ سب گر گئے, اس لیے کہ بت شکن کی ماں آ رہی تھی نا, بت شکن کی ماں آ رہی تھی, سارے بت گر گئے ہیبت سے. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو, ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو, یہ کون ہے جس نے کعبے کو قابل سجدہ بنا ڈالا, یہ کون ہے جس نے کعبے کو قابل سجدہ بنا ڈالا, وہ ابو طالب جسے عمر بھر کہا کافر تم نے اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. تو بی بی فاطمہ بنت اسد وہ ہیں جن کے لیے کعبے کی دیوار شک ہوئی ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ سید الشہداء کی دادی اور ان کے دادا اور ان کی نانی ان کا تعارف ہو جائے تاکہ جملہ سمجھ میں آئے کہ اشہد انک کنت نوراً فی الاصلاب الشامخہ, کہ مولا آپ پاک نور تھے جو اسلاب سے ارحام میں منتقل ہو رہے تھے. تو سمجھ میں آئے کہ مولا حسین علیہ السلام کی دادی وہ کون ہے, شہزادی فاطمہ بنت اسد, اللہ نے مقام عطا کیا. اور ان کے دادا ہیں حضرت ابو طالب, ان کے دادا حضرت ابو طالب, وہ حضرت ابو طالب جنہوں نے خطبہ نکاح پڑھا حضور کا, اور خطبہ نکاح پڑھ کر اس میں جو خطبہ دیا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے. ارشاد فرمایا کہ وَإِن كَانَ لِمُحَمَّدٍ مَالٌ قَلَّ, اگرچہ میرے محمد کے پاس مال بہت کم ہے, فَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ, لیکن یہ مستقبل کا نبی بننے والا ہے. ابھی تو اعلان اسلام نہیں کیا حضور نے, ابھی اعلان نبوت نہیں کیا, نبوت سے پہلے ابو طالب نے کہہ دیا کہ یہ نبی بننے والے ہیں. تو جو نبوت سے پہلے اقرار اسلام کر لے وہ کافر نہیں ہوتا, وہ محسن اسلام ہوتا ہے. تو نبوت سے پہلے اقرار کیا کہ مستقبل کا نبی بننے والا ہے میرا بیٹا, اور اس جملے کے ذریعے سے اس اعتراض کو بھی دور کر لیا. کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ حضور حضرت خدیجہ سے جو شادی کر رہے ہیں تو وہ شادی مال اور دولت کی وجہ سے ہے, کیونکہ خدیجہ مالدار ہیں. پھر ذہن میں خیال نہ ہے, کہا کہ میرے محمد کے پاس مال کم ہے لیکن اسے مال کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو مستقبل کا نبی بننے والا ہے. حضرت ابو طالب نے بھی الزام کو دور کیا اور شہزادی خدیجہ نے بھی الزام کو دور کیا, اس لیے کہ تاریخ میں ہے کہ شہزادی خدیجہ نے خود رشتہ بھجوایا, ورنہ لڑکے رشتہ بھجواتے ہیں, لیکن نہیں, شہزادی خدیجہ نے خود بھجوایا تاکہ الزام نہ رہے, سمجھ میں آ جائے دنیا کو کہ میں ان سے ازدواج کرنا چاہتی ہوں. خود رشتہ ان کی جانب سے نہیں, میری جانب سے جا رہا ہے, میں ان سے ازدواج کرنا چاہتی ہوں تاکہ حضور پر الزام نہ رہے مال اور دولت کا. تو شہزادی خدیجہ نے بھی الزام کو دور کیا اور آقا ابو طالب نے بھی الزام کو دور کیا. تو اے خدا, ان دونوں کا احسان ہو گیا محمد پر کہ شہزادی خدیجہ نے بھی الزام کو دور کیا اور ابو طالب نے بھی الزام کو دور کیا. یہ احسان ہے سرکار ختمی مرتبہ پر. اور ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, تو احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو خدیجہ کا احسان, ابو طالب کا احسان, اے خدا احسان کا بدلہ کیا ہے؟ دونوں نے احسان کیا ہے محمد پر, دونوں کا بدلہ کیا ہے؟ خدا نے کہا گھبراؤ نہیں, فکر نہ کرو, ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا, ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا. تو بنا دیا اللہ نے, ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دیا, ایک کو صاحب تفسیر کی ماں بنا دیا. شہزادی خدیجہ الکبریٰ عام طور پر تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ جو کام کیا وہ مردوں نے کیا, عورتوں نے تو کام خراب کیا, یہ کہا جاتا ہے. لیکن نہیں, تاریخ میں دیکھ ڈالی آپ کہ کیا کیا مردوں کے دامن پر کیا کیا دھبے ہیں. اب جو میرا مجمع سامنے بیٹھا ہے شاید وہ ناراض ہو جائے, جو غائب ہے نگاہوں سے مستورات, ان کی بات کروں گی. مردوں کے دامن بھی کم داغدار نہیں ہیں. تاریخ میں آپ دیکھیے کہ اس روئے زمین پر پہلا قطرہ خون مرد نے بہایا, سفینہ نوح سے بغاوت کرنے والا مرد تھا, ابراہیم کو آتش نمرود کے حوالے کرنے والا مرد تھا, حضرت موسیٰ کو آوارہ وطن بنانے والا فرعون مرد تھا, خانہ خدا کے مقابلے میں اپنا گرجا گھر بنانے والا ابراہیم مرد تھا, اور اس کے بالمقابل قصر فرعون میں موسیٰ کی پرورش کرنے والی آسیہ عورت تھی. قصر فرعون میں موسیٰ کی پرورش کرنے والی آسیہ عورت تھی, عیسیٰ کو یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھنے والی مریم عورت تھی, اسماعیل کے لیے شدت عطش میں پانی فراہم کرنے والی ہاجرہ عورت تھی, اور مرسل اعظم کو سکون زندگی عطا کرنے والی خدیجہ الکبریٰ عورت تھی. یہ عورتوں کا کردار بھی سامنے ہے الحمدللہ, تو ان کے لیے بھی راہ کھلی ہوئی ہے اگر خدا کی جانب اور تکامل اور ایمان کی جانب بڑھنا چاہے. بلکہ میں تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ ایک عورت نہ ہوتی شہزادی خدیجہ الکبریٰ, تو نہ نبوت کی غربت دولت میں تبدیل ہوتی, نہ کلمہ گویوں کا یہ ہجوم ہوتا, نہ اسلام کی یہ شان و شوکت نظر آتی. بلکہ کہنا پڑتا ہے کہ صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے مرد تھے, اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ عورت تھے. بی بی خدیجہ نے اس امت کو پالا ہے, یہ شہزادی خدیجہ الکبریٰ کا احسان ہے. اور قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ الم یجدک یتیما فوجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. اے رسول, آپ یتیم تھے, ہم نے آپ کی پرورش کی. ساری دنیا جانتی ہے کس نے پرورش کی؟ ابو طالب نے. ابو طالب کے کام کو اپنا کام کہا خدا نے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اے رسول, آپ تنگ دست تھے, ہم نے آپ کو غنی بنایا. تو کس نے بنایا تھا؟ شہزادی خدیجہ الکبریٰ نے بنایا تھا. تو خدا نے ابو طالب کے کام کو بھی اپنا کام کہا, شہزادی خدیجہ کے کام کو بھی اپنا کام کہا. پورے قرآن میں بتلا دیجئے اللہ نے کسی ایک کافر کے کام کو بھی اپنا کام کہا ہو.
کا اللہ کافر کے کام کو اپنا کام کہے گا نا؟ اعوذ باللہ. کہ کسی محسن اسلام کے کام کو اپنا کام کہے گا؟ تو اللہ نے ابو طالب کے کام کو کہا کہ میرا کام تھا, حضرت خدیجہ کے کام کو کہا کہ میرا کام تھا, اور حضرت خدیجہ نے پھر جو نسل عطا کی اسلام کے لیے کہ شہزادی فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی, بی بی کے نام پر ایک گروپ بھیجے محمد اور آل محمد پر. یہ نسل انسانی جو شہزادی خدیجۃ الکبریٰ سے چلی ہے, اس نے قیامت تک کے لیے ہدایت کی انسانوں کی. تو بی بی فاطمہ زہرا یہ نسل عطا کی, اور عجیب شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کا رتبہ ہے. حسن عصمتوں کے درمیان ہے شہزادی خدیجۃ الکبریٰ, خود 14 معصوم میں نہ بھی صحیح لیکن معصوموں کے درمیان ہے. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا, تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا, جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم, جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم, اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے, اولاد بھی معصوم ہے, داماد بھی معصوم ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. حسین کی دادی یہ ہیں شہزادی فاطمہ بنت اسد, حسین کے دادا حضرت ابو طالب علیہ السلام, حسین کی نانی شہزادی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. یہ ہے خاندان حسین, اور خدا کی قسم اگر خاندان یزید پڑھوں تو دشمنان حسین کا کلیجہ خون کر دو. اگر صحیح طرح خاندان یزید پڑھوں کہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کیسے شروع ہوا ہے, یہ ہے یطہرکم تطہیرا کے وارث حسین ابن علی, اور وہاں اصل ابتدا ہی نجس ہے. ایسے کا کیا تقابل. میں نے عرض کیا کہ یہ تاریخ میں موجود ہیں یہ چیزیں, کہ جا کے دیکھیے گا کبھی موقع ملے تو, کہ بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یزید کا خاندان کیا تھا اور کیسے یہ چلا ہے. اصل ان لوگوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا, 3-4 لوگوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ پتہ نہیں یزید کس کا بیٹا ہے. وہ عالم یہ ہے یزید. بعض لوگ آ جاتے ہیں اعتراض کرنے کے لیے اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے, نعوذ باللہ من ذلک, یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پیس بی اپون ہم کہنے والے, یزید کی طرفداری کرنے والے. پہلی مجلس میں شاید اس عشرے محرم الحرام کی پہلی مجلس میں ایک جملہ عرض کیا تھا, وہیں سے مستعار لے کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, پتہ چل سکے یزید کون ہے جو حسین کے مقابلے میں آیا ہے. حسن یزید اس کی طرفداری کیوں کی جاتی ہے, کیوں شوق ہوتا ہے طرفداری کرنے کے لیے لوگوں کو؟ آپ دیکھیں تو قابیل وہ بھی قاتل ہے نا, ایک نبی کے بیٹے کا قاتل ہے قابیل, اس نے حابیل کو قتل کیا تھا. حابیل کس کے بیٹے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو آدم کے بیٹے کو قتل کیا ہے قابیل نے. آج تک ہر مسلمان قابیل پر لعنت بھیجتا ہے, اس لیے کہ قابیل نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا. تو یزید نے بھی تو یہی کیا تھا, ایک نبی کے بیٹے کو قتل کیا تھا. جب قابیل پر لعنت بھیجو تو کوئی نہیں کہتا بھائی 14,000 سال پرانی بات ہے, اب کیا لینا دینا لعنت سے. اس وقت کوئی نہیں کہتا. یزید پر آپ بولنے جائیں, نہیں 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 جناب ان لوگوں کے بارے میں ہمیں نہیں کہنا چاہیے, وہ تو جو ہو گیا تو ہو گیا, تو یہ کیوں ہے, فرق کیوں ہے قابل اور یزید میں؟ بہت سادہ سی مثال ہے. کراچی میں ایک شخص آ گیا باہر سے, بدماشی کرنے لگا یہاں پر, یہاں کسی نے قتل کیا, اس نے ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا, پولیس نے پکڑ کر دو دن میں کیس چلایا, پھانسی پہ چڑھا دیا اسے, کوئی کچھ نہ بولا, اس لیے کہ لا وارث تھا, اس لیے کہ کوئی خاندان نہیں تھا, کوئی جاننے والا نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یزید نے پکڑ, پولیس نے پکڑ کر نہیں نہیں ویسا نہ کہیں. جو سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان کی سلامتی کے لیے درود بھیج دیں محمد وال محمد. بیٹا یہ زبان سے غلطی سے نکلا تھا, نعرہ حیدری کی جگہ نہیں تھی. تو پولیس نے اس قاتل کو لیا اور پھانسی پہ چڑھا دیا, تو کوئی کچھ نہیں بولا, شہر میں کچھ بھی نہ ہوا. تو کیوں نہ ہوا؟ اس لیے کہ لا وارث تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ویسے ہی ایک اور سیٹھ کے بڑے بیٹے نے قتل کیا, اس نے بھی قتل کر دیا, پولیس اسے بھی پکڑنے کے لیے آئی, لیکن جیسے ہی پکڑا, جناب ادھر کی سفارش ادھر کی سفارش, ادھر کا ٹیلی فون ادھر کا سورس, یہاں سے لے کر اسلام آباد تک نوٹوں کی قطار لگ گئی کہ کسی طریقے سے بچ جائے, کسی طریقے سے. شہر میں ہنگامے بھی ہو رہے ہیں, بینر بھی لگائے جا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. پھر قتل تو اس نے بھی کیا تھا, قتل اس نے بھی کیا تھا, تو ایک پر سب خاموش رہے, ایک پر سب بول اٹھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ لا وارث تھا, اس کا پورا خاندان موجود ہے. اور فرمائیے گا, وہ لا وارث تھا, اس کا پورا خاندان موجود ہے, لہذا اس پر کوئی نہ بولا, اس پر سب شور مچا رہے ہیں, اس پر سب احتجاج کر رہے ہیں. بس قابیل اور یزید کے کیس میں فرق یہی ہے, قتل اس نے بھی نبی کے بیٹے کا کیا, قتل اس نے بھی نبی کے بیٹے کا کیا, لیکن قابیل لا وارث ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے. یزید کا پورا خاندان موجود ہے, سب طرفداری کرنے والے موجود ہیں. تو یہ سب طرفداری کرنے والے موجود ہیں. تو یزید وہ ہے, اس کا وجود ہی نجس ہے, ابتدائی سے نجاست ہے. اور حسین ابن علی جو تحیرہ کن تطہیرہ, اصلا آیت اللہ برجردی کے سامنے مصائب اہل بیت کا ذکر ہو رہا تھا, عظیم مرجع تقلید تھے آیت اللہ برجردی, تو کسی نے جملہ کہا کہ شہزادی زینب یزید کے دربار میں داخل ہوئی. تو ذاکر نے مصائب جب آگے پڑھنا شروع کیے تو آغا برجردی نے روک دیا, کہا رک جاؤ, ابھی اس جملے کا حق تو ادا ہو کہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ یزید ملعون کے سامنے حاضر ہوں, ابھی اس پر گریے کا حق تو ادا ہو. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ شہزادی زینب کبریٰ داخل ہوں؟ اور میں یہاں پر یہ بھی جملہ گزارش کر دوں, آپ سمجھ جائیے, یہ بھی کیا معمولی بات ہے کہ فاطمہ زہرا دربار میں داخل ہوں؟ وہ جو بنت رسول ہے, وہ جو خاتون جنت ہے, وہ دربار میں داخل ہو. خود دربار میں داخل ہونا کلیجے کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. حسن عجیب, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت ہے, اور اس بی بی کی مصیبت تو آج تک جاری ہے. شہزادہ علی اکبر کا ذکر جو میں محفل مرتضیٰ میں کر رہا تھا, ارادہ تھا کہ میں یہاں دوسرے انداز سے مصائب پڑھوں گا, لیکن مجھ سے کسی نے گزارش کی کہ نہیں وہ جملے بھی پڑھے جائیں جو وہاں پڑھے تھے. کیسن جب شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو کون کون گریہ کرتا ہے, کون حاضر ہوتا ہے؟ کہ جب شب جمعہ ذکر کیا گیا حضرت ابا عبداللہ کے حرم میں, علی اکبر کی شہادت پڑھی, ملا عباس مازندرانی نے شہادت پڑھ کر تشریف لائے تھے مسافر خانے میں آرام کرنے کے لیے, اس لیے کہ یہ پیدل آئے تھے, چل کر مازندران سے پیدل آئے تھے کربلا, کئی مہینوں کا سفر کر کے تھکے ہوئے تھے. شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھے اور آرام کرتے مسافر خانے میں, دیکھا خواب میں مولا حسین تشریف لائے ہیں. کہتے ہیں کہ اے ملا عباس, سب بیدار ہو جاؤ, اب میں تمہاری زیارت پر آنے والا ہوں. سب بیدار ہوتے ہیں. مولا عباس نے کہا کہ شاید مولا حسین تشریف لانے والے ہیں. دیکھا کہ حجرے میں نور بلند ہوا اور جب نور تھما تو مولا حسین سامنے تشریف فرما تھے. حسین ابن علی کو دیکھا. مولا عباس کہتے ہیں میں آگے بڑھنا چاہتا تھا قدموں کا بوسہ لینے کے لیے, مولا نے روک دیا. جتنے خدمت کرنے والے ہیں وہ سب سنیں, سیکیورٹی کے فرائض انجام دینے والے, مجلس کا انتظام کرنے والے, کیا مقام ہے. مولا حسین نے کہا مولا عباس جب تم مازندران واپس جانا وہاں میرا ایک شیعہ رہتا ہے, اسے جا کر میرا سلام پہنچانا. اس نے کہا مولا ساری دنیا تو آپ کو سلام کرتی ہے, آپ اسے سلام بھجوا رہے ہیں, مولا وجہ کیا ہے؟ مولا نے جواب دیا جب میری مجلس ہوتی ہے وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھی کیا کرتا ہے. چونکہ وہ جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے لہذا اسے میرا سلام پہنچانا. اور اس کے بعد مولا حسین کہتے ہیں اے مولا عباس آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. اس نے کہا مولا کیا میں نے غلط پڑھ لیا, کیا غلطی ہو گئی؟ حسین نے کہا نہیں غلطی نہیں ہوئی, لیکن ہر شب جمعہ میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کو آتی ہے. جب سے تو اکبر کے مصائب پڑے ہیں فاطمہ زہرا کو غش آ گیا ہے. بی بی بے ہوش. اے بی بی آپ سے ہاتھ جوڑ کر, دست ادب جوڑ کر میں معذرت چاہتا ہوں, اگر آپ کا حکم نہ ہوتا کہ ہمارے مصائب کو بیان کرو تو نہ پڑھتا روایت, لیکن کیا کروں آپ ہی کا حکم ہے لہذا پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ بی بی موجود ہیں, مصائب کو سماعت فرماتی ہیں, پرسہ لینے کے لیے تشریف لاتی ہیں. وہ اکبر تمام جوانوں کے لیے واقع نمونہ عمل ہے, علی اکبر جن کی فقط صورت نہیں سیرت بھی رسول جیسی ہے. اکبر کے مصائب پر رونے والوں ایک جملہ آپ سے کہہ دوں, کبھی داڑھی رکھنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے کسی جوان کو کہ میں کیسے داڑھی رکھوں. میں نہیں کہتا کہ آپ نے اگر داڑھی نہیں رکھی تو آپ مومن ہی نہیں رہے, نہیں ایسا نہیں ہے, آپ مومن ہیں, آپ محب اہل بیت ہیں, آپ حسین کا ماتم کرنے والے ہیں, آپ حسین کے عاشق ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. لیکن تصور فرمائیے شہزادہ علی اکبر کے چہرے پر ریش مبارک تھی یا نہیں تھی؟ آپ علی اکبر کا ماتم کر رہے ہیں. اے نوجوان دوست وہ دین دین نہیں جس دین میں عمل پہ کامل یقین نہیں. اکبر کے ریش تھی تجھے داڑھی ہے ناگوار, لیلا کے چاند سے تو زیادہ حسین نہیں. شہزادہ علی اکبر کی خاطر آج سے عہد کر لیجئے, آج فرش ازا پر بیٹھنے کی آپ کو توفیق عطا ہوئی, آج سے عہد کر لیجئے. بعض لوگ دل چاہتا ہے کہ رکھ لیں لیکن تصور ذہن میں آتا ہے لوگ کہیں گے کہ کوئی ملا بن گیا, کوئی مولوی بن گیا, مذاق اڑائیں گے, تانا دیں گے. آپ لوگوں کو چھوڑ دیجئے, آپ یہ تصور کیجئے اگر آپ نے رکھ لی تو علی اکبر آپ کو اپنا کہیں گے. کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ علی اکبر آپ کو اپنا کہیں؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ حسین ابن علی کہیں کہ یہ میرا ہے؟ آج صحت کیجئے اس فرش عزا پہ. وہ علی اکبر کے یہ روایت شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو, وہ شہزادہ علی اکبر کہ جب حضور کی وفات ہو گئی اور بہت سالوں بعد ایک بدو عرب دیہاتی وہ مدینہ آتا ہے حضور کی زیارت کے لیے, تو اسے بتلایا گیا کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے, تو بڑا بے چین ہوا, مضطرب ہو کر کہتا ہے کہ مجھے چہرہ رسول کی زیارت کرنا تھی. کسی نے بتلایا کہ رسول کا تو انتقال ہو گیا لیکن اللہ نے حسین کو شبیہ رسول عطا کیا ہے, ایک بیٹا دیا ہے جس کی شکل رسول کے چہرے جیسی ہے, تو جا اور اس بیٹے کی زیارت کر لے تو ویسے ہی ہوگا جیسے رسول اللہ کی زیارت کی ہو. وہ شخص کہتا ہے کہ میں آیا خانہ حسین پر دستک دی. مولا حسین سے کہتا ہوں کہ میں آپ کے بیٹے کی زیارت کے لیے آیا ہوں اس لیے کہ میں رسول کی زیارت کرنا چاہتا تھا. حسین اپنے اکبر کو لے کر آئے. روایت عجیب ہے, بہت سخت روایت ہے. حسین اکبر کو لے کر آئے, جیسے اکبر کو دیکھا اس شخص نے تو بے اختیار زبان سے نکلا سبحان اللہ, بے اختیار زبان سے نکلا کہ چاند, حسین کا چاند شبیہ رسول. حسین نے ایک سوال کر لیا اس سے, کہا یہ بتلا کیا تو برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے پیروں میں کوئی کانٹا چھپ جائے؟ اللہ اکبر. کیا تو دیکھ سکتا ہے کہ اس کے قدموں میں کوئی کانٹا چھپ جائے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا اپنی آنکھ میں تیر برداشت کر سکتا ہوں, اس کے قدموں میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتا. حسین نے کہا اے شخص اس جوان پر وہ وقت بھی آئے گا کہ جب اس کا بوڑھا باپ اس کے کلیجے سے برسی کا پھل کھینچے گا. بس جملہ سننا تھا غش کھا گیا اور بے ہوش ہو گیا. میں کہوں گا ایک غیر ہے, فقط سن کر برداشت نہ کر سکا, نہیں معلوم زینب کبریٰ نے کیسے برداشت کیا ہوگا. نہیں معلوم ماں ام لیلہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا, نہیں معلوم. آج مجھے کچھ مصائب پڑھنا ہے, آپ گریا فرماتے جائیں. اور گزارش کروں گا آج آقا علی اکبر کا ذکر ہے, جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوں تو انہیں خشک نہ کیجیے گا, اس لیے کہ ایک ماں مدینے سے آتی ہے نا آنسو کو جمع کرنے کے لیے. آپ کی آنکھوں میں آنسو رہے تو یہ شہزادی کونین کو پسند ہے. آج افسوس ہے اس شخص پر جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. آج علی اکبر تذکرہ ہو رہا ہے شبیہ رسول. میں کہتا ہوں غیر نے سنا برداشت نہ کر سکا. اور اسی طرح جب قافلہ کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا کسی نے اکبر کے سر کو دیکھا, کہا خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. ام لیلہ نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہا اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہا بگاڑا تو نہیں, لیکن یہ اتنا خوبصورت حسین چاند نو کے نیزہ پر ہم سے برداشت نہیں ہوتا, ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ام لیلہ کیسے برداشت کیا ہوگا؟ بس علی اکبر آتے ہیں, اجازت طلب کی ہے. یہ چاند اسے کہ جب لشکر کے مقابلے میں آئے ہیں تو راوی کہتا ہے, دشمن کا رپورٹر کہتا ہے, ایسا لگا جیسے حسین کے خیمے سے ایک چاند نکل کر برآمد ہوا. جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ بہنوں کی نگاہ میں کیا ہوگا, وہ سکینہ کی نگاہ میں کیا ہوگا, وہ ام لیلہ کی نگاہ میں کیا ہوگا. فاضل دربندی کربلا کے خطیب تھے حرم کے, مجلس پڑھنے جا رہے تھے, کسی نے سوال کر لیا, کہا قبلہ یہ بتائیے گا عاشور کے دن حسین پر عباس کی مصیبت زیادہ سخت تھی یا علی اکبر کی مصیبت زیادہ سخت تھی؟ ممبر پر تشریف لاتے ہیں, گریہ کر رہے تھے بہت. کہا یہ تو خدا ہی جانتا ہے یا حسین کا دل جانتا ہے کس کی مصیبت زیادہ سخت تھی, لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ عاشور کے دن تین موقع ایسے آئے جب حسین کی جان نکلنے والی تھی. ایسا لگا جیسے ایسے غش کھا گئے کہ بس اب جان نکل جائے گی, اور پھر حسین اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں اور ہوش میں آتے ہیں, گویا حسین اپنی روح سے لڑ رہے تھے. وہ موقع سخت ترین موقع تھا کہ جب لگا کہ حسین کی جان نکل جائے گی عاشور کے دن, تو تین موقع ایسے آئے اور تینوں اکبر کی شہادت پر آئے تھے. پھر بیان کرنا شروع کیا کہ پہلا موقع جب حسین کی جان نکلنے والی تھی جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے تھے. بوڑھے باپ پر سخت منزل ہے کہ جوان کو اجازت دے. کہ بابا کیا مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ بابا حسین نے علی اکبر کو دیکھا, علامہ نقل لکھتے ہیں کہ کہا نہ گیا کہ بیٹا جاؤ، ہاتھوں کو بلند کیا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، اے خدا تو گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے کہ جو صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا، جب میں اپنے نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیا۔ علی اکبر سمجھ گئے، بابا نے اجازت دے دی، جانے لگے لیکن حسین نے روک دیا، کہا بیٹا اپنی ماں سے تو مل کر آ جاؤ، ماں سے تو اجازت لے لو۔ اکبر خیمے میں داخل ہوئے، شہزادی ام لیلہ کے پاس پہنچے، کہا اماں آپ کلال مرنے کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے، مجھے قربان ہونے کی اجازت دیں۔ شہزادی ام لیلہ نے اجازت دی، کہا جاؤ بیٹا میرے لال۔ اکبر نکلے تھے خیمے سے باہر، حسین نے کہا اکبر اتنا جلدی اجازت لے کر آ گئے؟ کہا ماں ام لیلہ سے پوچھ لیا۔ حسین نے کہا نہیں میرے لال، میں نے اس ماں سے نہیں کہا تھا، اس ماں سے کہا تھا جس نے 18 برس پالا تھا۔ میں نے اس ماں سے اجازت لینے کے لیے کہا تھا۔ اکبر خیمے میں دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں، بہت سخت منزل تھی، شہزادی زینب سے اجازت لینا، ادب سے آ کر بیٹھ گئے، کہتے ہیں پھوپھی اماں ایک سوال کرنے آیا ہوں، یہ بتلائیے گا کہ آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ بلند ہے؟ بی بی نے اپنی ماں کا نام سنا، اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی، کہا اکبر، کہا زینب، کہا فاطمہ زہرا، کہا پھوپھی اماں آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان ہونے کی اجازت دے دو۔ آج اجازت دے دو۔ بی بی نے کہا اکبر تم نے ایسے اجازت مانگی؟ جا میرے لال میں نے اجازت دی، حسین پر قربان ہونے کی اجازت۔ لیکن اکبر جب خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، راوی کہتا ہے 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا، کوئی تھا جو اکبر کا دامن تھام لیتا تھا؟ اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے، کوئی اکبر کا دامن بار بار تھامتا تھا؟ اب مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے اگر کوئی بڑا ہوتا تو شانہ پکڑ کر تھامتا، یہ چھوٹی سکینا اکبر سے کہہ رہی تھی بھیا مجھے چھوڑ کر لانا۔ اکبر چلے، ذوالجناح پر سوار ہوئے، اب جو آگے بڑھے ایسا لگا جیسے کسی کی آواز آ رہی ہو۔ اب جو اکبر نے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ گھٹنیوں کے بل چلتا چلتا آ رہا تھا۔ اکبر گھوڑے سے اترے، کہتے بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا۔ حسین نے کہا بیٹا اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا تو پھر تیرے دل سے پوچھتا۔ اکبر باپ سے رخصت ہو کر پھر چلے، یہ پہلا موقع تھا جب حسین ایسے بے ہوش ہوئے کہ جیسے حسین کی جان نکل جائے گی۔ وہ عالم بیان کرتے ہیں کہتے دوسرا موقع جب ایسا لگا جیسے حسین کی جان نکل جائے گی، کب؟ جب اکبر جہاد کر کے واپس پلٹے۔ اکبر واپس پلٹے، حسین کے پاس آتے ہیں، کہا بابا میری جنگ دیکھی بابا؟ حسین نے کہا میرے لال ایسا لگا جیسے جعفر طیار لڑ رہے ہو، ایسا لگا جیسے حیدر کرحال لڑ رہے ہو۔ اکبر نے کہا بابا انعام مانگو۔ حسین اب تک اکبر نے کچھ نہ مانگا تھا، جو مانگا تھا زینب سے مانگا تھا۔ باپ کو بڑی تمنا ہوتی ہے کہ میرا جوان مجھ سے کچھ مانگے، لیکن موقع وہ تھا۔ اکبر نے کہا بابا تو گھوٹ پانی مل جائے گا۔ بابا زبان خشک ہو چکی ہے، تو گھٹ پانی مل جائے گا، خدا کسی باپ کو وہ موقع نہ دکھائے جب جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو اور باپ کے پاس دیکھے گا پانی نہ ہو۔ حسین نے اکبر کو گلے سے لگایا، کہا میرے لال جاؤ تمہیں نانا رسول اللہ سے عراف فرمائیں گے۔ یہ دوسرا موقع تھا جب غش کھا کر حسین گرے اور بے ہوش ہو گئے، اور تیسرا موقع جب حسین بے ہوش ہوئے، جب اکبر نے آخری سلام کیا، کہا بابا تیرا آخری سلام قبول کرو بابا،
حسین جب بھی کوئی شہید گرتا تھا کہتا تھا یا مولا ادرک نہیں میری مدد کو آئیے گا. اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام سمجھانا چاہتے بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہو بابا اب زحمت نہ کیجیے گا اب میرا آخری سلام. لیکن وہ حسین جو ہر شہید کی لاش پر پہنچا ہو اکبر کی لاش میں کیسے نہ جاتے. راوی کہتا ہے منظر عجیب تھا حسین اٹھتے ہیں چلتے ہیں کبھی دائیں جھکتے ہیں کبھی بائیں جھکتے ہیں پھر چلتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں کہتے ادونی یا بلیا اے میرے لال مجھے آواز دے تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا بیٹا تیرے باپ کو نظر نہیں آ رہا بیٹا نہیں معلوم حسین کیسے اکبر پر پہنچے. دیکھا اکبر ہے خون جاری ہے اکبر کو اٹھانا چاہا بوڑھا باپ ہے جوان کی لاش ہے ہاتھ اٹھانا چاہا لیکن ہاتھ لرزے. حسین نے اکبر کو زمین پر لٹھایا کہا بیٹا تیرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے تو جوان ہے اتنی مہربانی بوڑھے باپ پر کر دے اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے تاکہ تیرے ہاتھوں کے سہارے لاش کو لے کر چلوں. اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. حسین نے کہا بیٹا دوسرا ہاتھ بھی گردن میں ڈال. اکبر نے کہا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا. حسین نے کہا بیٹا میں صابر باب ہوں ہاتھ ہٹا. اب جو ہاتھ ہٹا پرچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا. حسین نے اکبر کو زمین پر لٹھایا کہا بیٹا اتنی سی بات تھی بیٹا ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا ایک ہاتھ پرچی کے ٹوٹے ہوئے پھل میں ڈالا میں نے نجف کی طرف رخ کیا کہا بابا خیبر فتح کرنا آسان ہے بابا جوان کے کلیجے سے پرچی کھینچنا مشکل ہے. اور پھر آسمان کا رخ کیا کہا نانا رسول اللہ آپ بھی آئیے گا دادا ابراہیم اور اسماعیل کو بھی لائیے گا آپ دونوں دیکھیں میری آنکھوں میں پٹیاں تو نہیں ہے میرے اسماعیل کے ہاتھ پیر بندے ہوئے تو نہیں ہے. یہ کہہ کے برسی کا پھل کھینچا اکبر کا کلیجہ ہلا زمین کربلا پر زلزلہ آ گیا خیمے کی در سے زینب کی آواز آئی بھیا یہ لاش تم اکیلے نہ اٹھا سکو گے میں بھی آتی ہوں مل کر لاش اٹھاتے ہیں. بس سننا تھا حسین اکبر کی لاش کو بھول گئے کہا زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کیا آج میں
السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک السلام وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
اے جان Thank you.